أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و مہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا ہے اور جو کچھ تم نے مانگا اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا اور اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے بے شک.
سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے, سلام قبول فرمائیں. سامعین, ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32 سے 34 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند. اور سامعین, ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے. ابھی چند ہی لمحوں کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش. اس کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا یادوں کے جھروں کے, اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد پروگرام خلقت کی رانائیاں پیش کیا جائے گا, اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت۔ آئینۂ صحافت کے بعد پروگرام درخشاں ستارے نشر ہوگا، اور نشریات کے آخر میں پیش کیا جائے گا پروگرام انداز جہاں۔
پروگرام گشت و گزار میں پہلے عالمی خبریں ہوتی ہیں، تو لیجیے سماعت فرمائیے عالمی خبریں اور پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایٹمی اور دفاعی سائنسداں شہید محسن فخری زادہ کے بہیمانہ قتل پر ایران کی اعلی قیادت کا سخت رد عمل، قاتلوں سے انتقام لینے پر رہبر انقلاب اسلامی کی تاکید۔ ہندوستان میں کسانوں اور زراعت سے متعلق بلوں کے خلاف کسانوں کی تحریک بڑی تعداد میں، پنجاب اور ہریانہ کے کسانوں کا دہلی میں احتجاج، بلوں کو واپس لینے کا مطالبہ۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر میں دفعہ 370 کے خاتمے کے بعد بلدیاتی الیکشن کی صورت میں پہلی بار ووٹنگ، حفاظت کے سخت انتظامات۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایران کے ایٹمی سائنسداں محسن فخری زادہ کے قاتلوں اور اس دہشت گردانہ کارروائی کا حکم دینے والوں کو سخت سزا دینے اور بھرپور انتقام لینے پر تاکید کی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اپنے ایک پیغام میں ایران کے ایٹمی اور دفاعی سائنسداں محسن فخری زادہ کی شہادت پر تعزیت اور تبریک پیش کرتے ہوئے اس دہشت گردانہ واقعے کے ذمہ داروں کو سخت سے سخت سزا دینے اور شہید فخری زادہ کی سائنسی اور فنی کوششوں اور کاوشوں کو آگے بڑھانے پر تاکید کی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اس ممتاز ایٹمی اور دفاعی سائنسداں نے، جس کو شقی القلب اور دہشت گرد ایجنٹوں نے شہید کر دیا، اپنی قیمتی جان عظیم اور جاویدانی سائنسی ترقی کی خاطر اللہ کی راہ میں پیش کر دی، اور اللہ کی جانب سے ان کا بہترین اجر شہادت کا اعلی مقام ہے۔ صدر ایران حسن روحانی نے کہا کہ دشمنوں کو جان لینا چاہیے کہ ایران کے بہادر عوام اور حکام کسی بھی مجرمانہ اقدام کا بھرپور جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ہفتے کو انسداد کورونا قومی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر حسن روحانی نے ایٹمی سائنسداں محسن فخری زادہ پر دہشت گردانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ صدر حسن روحانی کا کہنا تھا کہ اس وحشیانہ قتل سے واضح ہو گیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے دشمن انتہائی اضطراب اور پریشانی کے دن گزار رہے ہیں۔ انہیں احساس ہو گیا ہے کہ چند ہفتوں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، لہذا وہ سمجھتے ہیں کہ چند ہفتے اہم ہیں اور ان سے زیادہ سے زیادہ ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صدر ایران نے کہا کہ سینی حکومت سمیت ایرانی عوام کے تمام دشمنوں کو جان لینا چاہیے کہ ایران ترقی اور تحقیق کے راستے پر پوری رفتار کے ساتھ گامزن رہے گا، اور ایرانی سائنسداں ملک کی سربلندی کے لیے بدستور کام کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی عوام کے بزدل دشمنوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ شہادتوں سے ایرانی جوانوں اور سائنسدانوں کے عزم و ارادے میں نہ صرف یہ کہ کوئی خلل واقع نہیں ہوگا، بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط اور مصمم عزم و ارادے اور ثابت قدمی کے ساتھ شہید محسن فخری زادہ اور دیگر شہداء کے راستے پر قدم آگے بڑھائیں گے، اور برق رفتاری کے ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کی چوٹیاں سر کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری جانب یونیورسٹیوں اور دینی مدارس کے طلباء نیز عوام کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے تہران میں اعلی قومی سلامتی کونسل کے دفتر کے سامنے اجتماع کر کے شہید جوہری سائنسداں کے قاتلوں سے انتقام لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اعلی قومی سلامتی کونسل کے دفتر کے سامنے جمع ہونے والے مظاہرین نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے اور شہید محسن فخری زادہ کی راہ پر گامزن رہنے کا عزم ظاہر کیا۔ مظاہرین قاتلوں سے فوری اور سخت انتقام لینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ قابل ذکر ہے کہ ایران کے معروف جوہری سائنسداں اور مسلح افواج کے ریسرچ اینڈ انوویشن سینٹر کے سربراہ محسن فخری زادہ جمعے کو روز تہران کے نواح میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے میں شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت اور دشمنوں کی ایران مخالف سازشوں پر تبصرہ کرتے ہوئے تہران میں مقیم سینئر طرز نگار جعفر رضی خان کہتے ہیں،
جی یہ جو کل کا ایک ٹیررسٹ ایکٹ ہے جو کہ اینیمیز کی طرف سے انجام ہوا ہے، دشمنوں کی طرف سے، فورس کی طرف سے، تو یہ اگر آپ دیکھیں تو ایک انٹرنیشنل لا کی جو ہے وہ بلاٹینٹ اور واضح وہ خلاف ورزی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب آپ جو ہے ایک انٹرنیشنلی ریپیوٹیڈ فیزسٹ جو فزک اور نیوکلیر انرجی کے بہت بڑے دانش مند تھے, اس کو اس طرح ٹیررسٹ طریقے سے جو ہے وہ جس طرح ان کی شہادت ہوئی, تو اس کا جو انٹرنیشنل ریپریکشن ہے وہ بہت زیادہ ہے, ریجنل بھی اور انٹرنیشنلی بھی. لیگل ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایکچولی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک اسرائیلی اسپانسر ٹیررزم اٹیک ہے. 2018 کی ایک بریفنگ میں نیتن یاہو بار بار کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ریممبر دس نیم, فخری زادے کا نام آپ یاد رکھیں. تو یہ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ, ظاہراً جو میڈیا کہہ رہا ہے کہ سی آئی اے, موساد اور ویسٹرن انٹیلیجنس ایجنسیز کا کوآرڈینیٹڈ جو ہے وہ آپریشن ہے, اور یہ ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ ایسا دانش مند جو نہ فقط نیوکلیئر انرجی اور جو میڈیکل میں آئسوٹوپس یوز ہوتے ہیں, آئسوٹوپس, اس کے علاوہ جو کہ ایران کے اندر کرونا ویکسین جو کہ بن رہی ہے, جو کہ ہیومن ٹرائل کے مرحلے تک پہنچتی ہے, اس میں جو ہے اس کا جو ہے وہ ایک اہم کردار رہا ہے. ہیومینیٹیرین کاموں میں بھی وہ جو ہے بہت آگے تھے, اور یونیورسٹی پروفیسر تھے, اور انٹرنیشنل ریپیوٹیڈ جو ہے وہ علمی کارنامے انہوں نے انجام دیے. تو محسن فخری زادے کا جو اسیسینیشن ہے, یہ یوں شو کرتا ہے کہ ایران کے جو اینیمیز ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سائنٹیفک ریسرچ سے جو ہے وہ ڈسپیرٹ ہے, اور نہیں چاہتے کہ تمام مشکلات کے باوجود آپ نے دیکھا کہ ایران نے جو ہے نیوکلیئر انرجی میں, پاور انرجی میں, اور اس کا یوز جو کہ میڈیکل میں یا ویکسین کی کریشن میں جو ان کا تھا, یہ اسیسینیشن جو ہے یہ اس وقت انجام ہوئی ہے کہ جب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ جا رہی ہے, اور آپ نے دیکھا کہ مائک پومپیو کی جو ہے وہ نیتن یاہو اور بن سلمان کے ساتھ جو موجودہ ملاقات ہوئی پچھلے ہفتے, اور یہ جو ہے میکسیمم پریشر جو کہ یو ایس کا ایران پر تھا, اس کی ایک ناکامی کی ایک علامت ہے کہ جب وہ میکسیمم پریشر جو ہے وہ اور اکنامک سینکشن جو ہے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ ناکام ہو گئی, اور ایران کو مختلف فرنٹس پر جو ہے بیک کرنے میں جو ہے وہ ٹوٹلی جب ان کی پالیسی ناکام ہوئی, تو انہوں نے اس قسم کے جو ہے وہ ٹیررسٹ اٹیک ایران کے اندر ایران کی سوئل پر انجام دینا شروع کر دیے. ایران نے جو ہے سب سے پہلے تو جو یونائٹیڈ نیشن کو جو لیٹر لکھا ہے, اور جو ہائی رینکنگ آفیشلز کا جو ریئیکشن آیا ہے, اس سے یہ لگتا ہے کہ ایران جو ہے وہ اپروپریٹ ٹائم پہ, پراپر ٹائم پہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس کا ریونج بھی لے سکتا ہے, اس کو انٹرنیشنل فورمز میں بھی اٹھا سکتا ہے اس کو. لیکن سب سے جو اہم ہے وہ جیسا ایرانی فارن منسٹر نے اپیل کی ہے ای یو سے, یورپین یونین سے, کہ وہ اس قسم کی اسیسینیشن کو کنڈیم کرے, اور اس میں جو ہے اسرائیلی اکیوپائنگ اور انلیگل رجیم کو جو ہے ڈسکریج کرے, اور اس کو جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو اسیسینیشن کیمپین ہے یہ 2010 سے شروع ہے, 2010 اور 2012 کے درمیان ایران کے 4 اہم نیوکلیئر سائنٹسٹ جو ہے وہ ان کو اسیسینیٹ کیا گیا, مرڈر کیا گیا ٹیررسٹ آپریشنز کے تھرو. یوں سمجھے کہ سب کچھ یہ شو کرتا ہے کہ تمام رکاوٹوں کے باوجود ایران نے کہا ہے کہ ان کا جو ریسرچ پروگرام ہے وہ کنٹینیو رہے گا, اور اس طریقے سے جو ہے محسن فخری زادے کا جو راستہ ہے وہ اس کو جو ہے وہ طے کرتے رہیں گے. اور محسن فخری زادہ نے جو ہے ان کی شہادت سے یہ کام رکے گا نہیں ہے ریسرچ کا, کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ سینکڑوں کے حساب سے جو شاگرد ہیں مختلف فیلڈز میں, انہوں نے ان کو جو ہے وہ ریز کیا, ان کی تربیت کی, جو کہ ان کے کاموں کو جو ہے وہ جاری و ساری رکھیں گے.
ہندوستان کی ریاستوں پنجاب اور ہریانہ سے دہلی کی جانب مارچ کرنے والے کاشتکاروں نے دہلی میں احتجاجی مقام پر جانے سے انکار کر دیا ہے, اور وہ سندھو اور ٹکری بارڈر پر ہی اڑے ہوئے ہیں. پنجاب اور ہریانہ سے دہلی کی جانب مارچ کرنے والے کسانوں کو سرانجام مرکزی حکومت نے اجازت دے دی تھی اور کہا تھا کہ وہ مغربی دہلی کے نرنکاری گراؤنڈ میں جمع ہو کر اپنا احتجاج کر سکتے ہیں, لیکن ہفتے کی صبح ایک بار پھر مظاہرین اور سیکورٹی فورس کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں. اب اطلاع ہیں کہ کسانوں نے دہلی میں احتجاجی مقام پر جانے سے انکار کر دیا اور وہ آئندہ کی حکمت عملی طے کر رہے ہیں. اس درمیان مظاہرین کہنا ہے کہ ہمارے پاس 6 مہینے تک کھانے پینے کا انتظام ہے, اور جب تک زراعت سے متعلق نئے قوانین حکومت واپس نہیں لے لیتی ہم واپس نہیں لوٹیں گے. مظاہرین کا کہنا ہے کہ یہ قوانین کسانوں کے خلاف ہیں. دوسری جانب پولیس نے متعدد مظاہرین کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمات درج کر لیے ہیں. اس درمیان حکومت نے کہا کہ وہ آئندہ 3 دسمبر کو مظاہرین سے بات چیت کے لیے تیار ہے. دراصل یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پنجاب سے کسانوں کی بڑی تعداد بدستور مظاہرین کے صفوں میں شامل ہونے کے لیے دہلی کی جانب رواں دواں ہے. ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر میں 8 مرحلوں پر محیط ضلع ترقیاتی کونسل اور پنچایتی نز بلدیاتی اداروں کے انتخابات کے پہلے مرحلے کی ووٹنگ ہفتے کی صبح سخت سیکورٹی بندوبست کے بیچ شروع ہوئی. وادی کشمیر میں کئی پولنگ مراکز کے باہر سخت سردی کے باوجود رائے دہندگان کی لمبی لمبی قطاریں دیکھی گئیں, تاہم بعض پولنگ اسٹیشنوں پر رائے دہندگان نہایت کم تعداد میں دکھائی دیے. سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے کی پولنگ کے لیے 2644 پولنگ مراکز قائم کیے گئے, جبکہ انتخابات کے پہلے مرحلے میں 1475 امیدوار قسمت آزمائی کر رہے ہیں, جن میں سے 296 امیدوار جموں کشمیر میں پہلی بار منعقد ہونے والے ڈی ڈی سی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. 8 مرحلوں پر مشتمل اس پولنگ کا سلسلہ 19 دسمبر کو اختتام پذیر ہوگا, جبکہ 22 دسمبر کو نتائج کا اعلان کیا جائے گا. ڈی ڈی سی انتخابات میں نیشنل کانفرنس, پی ڈی پی, پیپلز کانفرنس, کانگریس, سی پی آئی ایم متحد ہو کر عوامی اتحاد کے تحت حصہ لے رہی ہیں اور انہوں نے مشترکہ طور پر امیدوار کھڑے کیے ہیں. ادھر بی جے پی نے انتخابات میں کامیابی کا سہرا اپنے امیدواروں کے سر باندھنے کے لیے انتخابی مہم چلانے کے لیے 12 بڑے وزراء اور لیڈروں کو کام پر لگایا تھا. ان میں سے 5 وزراء جموں کشمیر میں ہی خیمہ زن رہے. قابل ذکر ہے کہ جہاں جموں کشمیر میں ڈی ڈی سی انتخابات پہلی بار منعقد ہو رہے ہیں, وہیں خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد ہی جموں کشمیر میں پہلے انتخابات ہیں. ہندوستان میں کورونا کے فعال معاملات میں ہفتے کے روز پھر کمی کا مشاہدہ کیا گیا ہے. نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان ملک میں لگاتار 3 دن تک کورونا کے فعال کیسز میں اضافے کے بعد ہفتے کو پھر اس میں کمی آئی ہے. ہندوستان کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا وائرس کے 41,322 نئے کیسز رپورٹ ہوئے, جس سے متاثرین کی مجموعی تعداد 93,51,000 سے زائد ہو گئی. نئے کیسز کے مقابلے میں شفایاب ہونے والے مریضوں کی زیادہ تعداد کی وجہ سے ایکٹیو کیسز میں 615 کی کمی آئی ہے, جس سے یہ تعداد 454,940 رہی. اسی مدت کے دوران 41,452 مریض صحت مند ہوئے, جس کے بعد شفایابی حاصل کرنے والے مریضوں کی مجموعی تعداد 87,59,000 سے زائد ہو گئی. اسی عرصے میں مزید 485 مریضوں کی ہلاکت کے ساتھ ہی اموات کی مجموعی تعداد 136,200 ہو گئی. ہندوستان میں ایکٹیو کیسز کی شرح 4.87%, شفایابی کی شرح 93.68, جبکہ اموات کی شرح بھی 1.46% ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست مہاراشٹر میں سب سے زیادہ 2,011 ایکٹیو کیسز سامنے آئے, جبکہ قومی راجدھانی دہلی میں سب سے زیادہ 5,937 مریض صحت یاب ہوئے ہیں. قومی راجدھانی دہلی میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد سب سے زیادہ یعنی 98 رہی. پاکستان کے وزیراعظم نے اس ملک میں کورونا کے پھیلاؤ پر تشویش کا اظہار کیا ہے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں کورونا وائرس کی صورتحال روز بروز بڑھ رہی ہے, اس لیے اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کو موجودہ حالات میں جلد سے بند کر دینے چاہیے. عمران خان نے اپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کورونا سے لڑ رہی ہے اور یہاں قوم کا تماشا بنایا جا رہا ہے. کورونا خطرناک حد تک پھیل رہا ہے, احتیاط ضروری ہے. انہوں نے ہدایت جاری کی کہ ایس او پیز پر ہر صورت پر عمل درآمد کرایا جائے. پاکستان کے وزیر اعظم نے اپوزیشن کی تحریک کو عوام دشمن قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے حکومت کا نہیں بلکہ عوام اور معیشت کا نقصان ہوگا. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں دوران کورونا کے مزید 3,045 نئے کیسز رپورٹ ہوئے, جبکہ 45 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. پاکستان میں کورونا کے مصدقہ متاثرہ افراد کی تعداد 392,356 ہو گئی, جن میں سے 337,553 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں, جبکہ فعال کیسز کی تعداد 46,861 ہے. کورونا وائرس کے خلاف احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے اس وبا کے خلاف جنگ جیتنا آسان ہو سکتا ہے. شام کے مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ نے شمالی شام میں واقع اپنے غیر قانونی فوجی اڈوں سے درجنوں جنگی گاڑیوں کو عراق منتقل کیا ہے. شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غاصب امریکی فوجیوں نے جمعے کے روز شمالی شام کے صوبہ الحسکہ سے الولید نامی غیر قانونی گزرگاہ کے راستے سے اپنی 25 فوجی اور جنگی گاڑیوں کو عراق منتقل کیا ہے. امریکی فوجیوں نے حالیہ ہفتوں کے دوران سینکڑوں فوجی اور جنگی گاڑیوں اور فوجی اہلکاروں کو شام سے عراق منتقل کیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں کہ عراق کے مختلف گروہ اور عوام اپنے ملک سے امریکہ کے دہشت گرد فوجیوں کے انخلا کے خواہاں ہیں، اور عراق کی پارلیمنٹ نے بھی 5 جنوری 2020 کو ایک بل کی منظوری دے کر عراق سے امریکی فوجوں کو نکال باہر کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ جنوبی یمن کے صوبہ ابین میں یمن کی مستعفی حکومت کے فوجیوں اور متحدہ عرب امارات سے وابستہ گروہ کے درمیان لڑائی ایک بار پھر شدت کے ساتھ شروع ہو گئی ہے۔ روس کی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جنوبی یمن کے صوبہ ابین کے صدر مقام شہر زنجبار کے مشرقی علاقے میں یمن کے مستعفی حکومت کے فوجیوں اور متحدہ عرب امارات سے وابستہ گروہ کے درمیان ہونے والی لڑائی میں عبوری کونسل سے وابستہ 5 مسلح افراد ہلاک ہو گئے۔ اس لڑائی میں یمن کے مستعفی حکومت کے بھی متعدد فوجی، من جملہ 2 کمانڈر ہلاک ہوئے ہیں۔ جنوبی یمن کے صوبہ ابین کے صدر مقام شہر زنجبار کے مشرقی علاقے میں یمن کے مستعفی حکومت کے فوجیوں اور متحدہ عرب امارات سے وابستہ گروہ کے درمیان شدید جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے، اور دونوں ہی فریق ایک دوسرے کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر فائر بندی کے سمجھوتے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ جنوبی یمن کے صوبہ ابین کے صدر مقام شہر زنجبار کے مشرقی علاقے میں سعودی عرب کی حمایت یافتہ یمن کے مستعفی حکومت کے فوجی اور متحدہ عرب امارات سے وابستہ گروہ کے درمیان یہ لڑائی یمن میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان جاری رقابت کا حصہ ہے۔ یہ لڑائی عدن سے شروع ہوئی ہے، جس کا دائرہ اب کئی علاقوں تک پھیل چکا ہے، جس میں جزیرہ قنیطرہ بھی شامل ہے۔ دوسری جانب جارحیہ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے دارالحکومت صنعاء پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 5 عام شہری شہید اور زخمی ہو گئے۔ المسیرہ کی رپورٹ کے مطابق یمن کی وزارت صحت کا کہنا ہے گزشتہ روز صنعاء کے مختلف علاقوں پر جارحیہ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں کے حملوں میں 1 یمنی شہری شہید اور 4 زخمی ہوئے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں، اور پروگرام گرد و پیش بھی یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور سامعین اب پیش خدمت ہے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین آج کا پروگرام 8 حاضر 12 ربیع الثانی اور 28 نومبر کو ماضی میں رونما ہونے والے بعض اہم تاریخی واقعات پر مشتمل ہے۔ بارہ ربیع الثانی سن 132 ہجری قمری کو پہلا عباسی خلیفہ ابو العباس عبداللہ بن محمد، جو صفاح کے نام سے معروف تھا، مسند خلافت پر بیٹھا۔ عباسیوں نے ابو مسلم خراسانی اور اس کی فوج کی مدد سے آخری اموی حکمران مروان دوم کو قتل کرا دیا اور بنی امیہ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ بنی عباس بھی امویوں کی طرح برسوں تک اسلامی ممالک کے عوام کے مال و دولت پر قابض رہے، ان پر ظلم و ستم کیا، اور سن 656 ہجری قمری تک حکومت کی۔ بارہ ربیع الثانی سن 837 ہجری قمری کو تیموری دور کے معروف شاعر سید قاسم الانور نے وفات پائی۔ ان کا تعلق ایران کے شہر تبریز سے تھا، اور انہوں نے عظیم دانشوروں سے قصب فیض کیا۔ سید قاسم الانور ایک عرصے کے بعد ہرات چلے گئے، جو آج شمال مغربی افغانستان میں واقع ہے، اور وہاں درس و تدریس کا آغاز کیا۔ انہوں نے بتدریج شہرت حاصل کی اور ایسے مشہور ہوئے کہ مختلف علاقوں سے ان کے چاہنے والے اور شاگرد ان کے پاس آتے تھے۔ بعد میں وہ موجودہ ازبکستان کے شہر سمرقند چلے گئے۔ اٹھارہ 28 نومبر 1869 کو معروف امریکی مصنف اور مورخ واشنگٹن ایروینگ کا انتقال ہوا۔ وہ 1783 میں پیدا ہوئے اور ان کو امریکہ کا بابائے افسانہ نویسی کہا جاتا ہے۔ واشنگٹن ایروینگ نے اخبارات میں مضامین لکھنے سے اپنا کام شروع کیا اور تنزیہ موضوع پر ان کی پہلی کتاب تاریخ نیو یارک نے ان کو شہرت کی بلندی پر پہنچا دیا۔ واشنگٹن ایروینگ نے تاریخ اسلام سمیت تاریخ کے بارے میں تحقیقات انجام دی ہیں اور اس سلسلے میں ایک کتاب محمد اور ان کے ماننے والے لکھی ہے۔ واشنگٹن ایروینگ نے اپنی کتاب گرانادا پر تسلط کی تاریخ میں یورپیوں پر جنوبی ایشیا کے اس مسلم علاقے کے تمدن کے خلاف وحشیانہ اقدامات کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قیام کے بارے میں دلچسپ اظہار خیال کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، حسین کے لیے ممکن تھا کہ یزید کے آگے سر تسلیم خم کر کے اپنی زندگی بچا لیتے، لیکن ایک پیشوا کی ذمہ داری اور اسلام کی حریت پسندانہ تحریک نے ان کو یزید کو خلیفہ قبول کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس اظہار خیال کے بعد واشنگٹن ایروینگ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی بھرپور ستائش کی ہے۔ نومبر 1971 کو ایران کے تین جزیروں ابو موسیٰ، تمبے بزرگ اور تمبے کوچک سے قابض برطانوی فوجیوں کی پسپائی اختیار کرنے کے بعد ان جزائر پر ایرانی حکمرانی بحال ہو گئی۔ خلیج فارس میں واقع ان جزائر سے برطانوی فوجیوں کا انخلاء سیاسی اور اقتصادی مسائل کی وجہ سے بحیرہ روم اور خلیج فارس کے علاقے سے نکلنے کے لیے برطانیہ کے منصوبے کے تحت انجام پایا۔ مذکورہ تاریخ میں برطانیہ کے قبضے سے آزاد ہونے والے یہ تین جزائر خلیج فارس کو بحیرہ عمان سے ملانے والے آبنائے ہرمز کے دہانے پر واقع ہونے کی وجہ سے اسٹریٹجک پوزیشن کے حامل ہیں۔ May 13, 1373 کو حضرت آیت العظمیٰ الحاج شیخ محمد علی عراقی نے 103 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ ایران کے ایک وسطی شہر عراق میں پیدا ہوئے۔ آپ نے کم سنی میں ہی دینی علوم کے حصول کا سلسلہ شروع کر دیا اور اس دور کے عظیم علماء جیسے آیت اللہ حائری اور آیت اللہ العظمیٰ حاج سید محمد تقی خانساری سے قصب فیض کیا۔ آیت اللہ سید محمد تقی خانساری کی وفات کے بعد آیت اللہ عراقی نے علماء اور فضلاء کے اصرار پر دینی علوم کے مرکز میں تدریس کا آغاز کیا۔ حضرت آیت اللہ عراقی بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے خاص عقیدت رکھتے تھے۔ آپ نے اسلامی انقلاب کی بھی ہمیشہ بھرپور حمایت کی۔ آیت اللہ عراقی کی تالیفات میں آپ کے الرسالۃ فی الاجتہاد و تقلید اور حاشیہ عروۃ الوثقی کا ذکر خاص طور سے کیا جا سکتا ہے۔ May 13, 1989 کو ایران کے دو ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر مجید شہریاری اور ڈاکٹر فریدون پر الگ الگ دو دہشت گردانہ حملے ہوئے۔ ان دہشت گردانہ حملوں میں ڈاکٹر عباسی زخمی اور ڈاکٹر شہریاری شہید ہو گئے۔ شہید شہریاری 1345 میں زنجان میں پیدا ہوئے اور تہران کی امیر کبیر یونیورسٹی سے ایٹمی انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ 1385 میں شہید بہشتی یونیورسٹی میں ایٹمی انجینئرنگ کی فیکلٹی کھلنے کے بعد وہ اس فیکلٹی کے اساتذہ کی کمیٹی کے رکن بن گئے۔ ڈاکٹر شہریاری کا ایک اہم پروجیکٹ جدید طرز کے ایٹمی ریئیکٹر کی تعمیر سے متعلق تھا جو دنیا کے سائنسی اداروں کی توجہ کا مرکز بنا تھا۔ بہرحال ایران کے ان دونوں ایٹمی سائنسدانوں پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو بعد میں گرفتار کر لیا گیا اور انہوں نے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد سے اپنے تعلق کا اعتراف کیا تھا۔ نیز اپنے حملوں کا مقصد ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام میں خلل ڈالنا بتایا تھا۔
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، سامعین لیجئے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، ذکر احمد سے ہے ذکر احمد سے ہے بیان روشن، نور کے لفظ نور کی باتیں، نور کے لفظ نور کی باتیں، تیرگی میں نور کی باتیں، محبوب رسول پیلی ہے، محبوب رسول پیلی ہے، اب کروں گا سرور کی باتیں، اب کروں گا سرور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، ہے فقط ان کے سامنے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام خلقت کی رانائیاں۔
عزیز سامعین، پروگرام خلقت کی رانائیاں لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا، لہذا پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سامعین، اکثر افراد نے بنیادی اور مشترکہ سوالوں کا اپنی اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے۔ عام سطح کی فکر رکھنے والے انسانوں سے لے کر ماہر و دقیق مفکرین تک زندگی کے اکثر موڑ پر بے شمار سوالات سے روبرو ہوئے ہیں۔ اگرچہ بہت سے افراد نے اسے نظر انداز کر دیا ہے، لیکن سوائے اس کے بارے میں غور و فکر کے کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ خالق اور مخلوق، یا یہ کہ مخلوقات میں خالق کے وجود کی کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں، یہ وہی مسائل ہیں کہ جس نے انسانوں کے درمیان بنیادی سوال کی حیثیت اختیار کر لی ہے، اور فلاسفر، ادیان ابراہیمی اور غیر ادیان ابراہیمی کے اہل نظر نے ایسے سوالوں کے مثبت جوابات دیے ہیں۔ سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ دین اسلام نے تمام لوگوں کو خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور وجود کے بارے میں خود اپنے نظریات بیان کیے ہیں جو خالق کائنات سے متعلق ہیں۔ لہٰذا انسانوں کو چاہیے کہ اس کے بارے میں تحقیق کریں۔ مخلوقات کی حقیقت کے متعلق پروگراموں کے اس مجموعے میں ہم دین اسلام کے بڑے بڑے علماء اور شارحین کے افکار و بیانات سے استفادہ کر کے اس بات کی کوشش کریں گے کہ مخلوقات کے بارے میں ایک بار پھر تحقیق کریں اور اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ موجودات کے درمیان لوگ کس قدر خداوند عالم کے فرمان پر عمل پیرا ہیں۔ لہذا پروگرام کو پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔
خلقت کے بارے میں غور و فکر خداوند عالم سے آشنائی و معرفت کا ایک بہترین راستہ ہے۔ انسان بے جان اور جاندار کی فطرت پر نظر کر کے نظام کائنات کی شناخت کی سمت قدم بڑھاتا ہے، اور اپنے اس تحقیقی سفر میں بہت سے حقائق کو درک کر لیتا ہے جو خالق کائنات کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، کیڑے مکوڑے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں اگرچہ بہت ہی چھوٹے اور معمولی ہیں، لیکن ان کے اندر ہمارے لیے بہت سے اہم اور قیمتی حقائق پوشیدہ ہیں۔ قرآن کریم کی آیتوں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے برحق جانشینوں کے نورانی اقوال میں ان کے متعلق بعض حقائق بیان ہوئے ہیں۔ یہ حقائق اور معلومات کائنات کی باریکیوں اور خلقت کے مقصد کو سمجھنے کے لیے ہمارے افکار کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ وہی مقولہ ہے جس کی طرف انبیاء الہی نے ہمیں دعوت دی ہے، یعنی خلقت کی نشانیوں کے بارے میں غور و فکر کرو اور اس سے عبرت حاصل کرو۔ سامعین، آئیے کیڑے مکوڑوں کی زندگی اور ان کی عظمت و رفعت کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے زیہوش کیڑوں میں سے ایک شہد کی مکھی ہے۔ اگر ہم اس چھوٹی سی مکھی کے بارے میں تحقیق کریں تو اس شہد کی مکھی میں وسیع نظام الاوقات، منظم و متحرک زندگی اور بہت ہی زیادہ جد و جہد کا مشاہدہ کریں گے۔ سورہ نحل کی 68ویں اور 69ویں آیت میں شہد کی مکھی کے بارے میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کو اشارہ دیا کہ پہاڑوں اور درختوں اور گھروں کی بلندیوں میں اپنے گھر بنائیں، اس کے بعد مختلف پھلوں سے غذا حاصل کریں اور نرمی کے ساتھ خدائی راستے پر چلیں، جس کے بعد اس کے شکم سے مختلف قسم کے مشروب برآمد ہوں گے، جس میں پوری عالم انسانیت کے لیے شفا کا سامان ہے اور اس میں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے بھی ایک نشانی ہے۔ مندرجہ بالا آیتوں میں شہد کی مکھی کے گھر بنانے کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ ہم میں سے بہت سے افراد نے شہد کی مکھی کے چھ کونے پر مشتمل چھتے کو دیکھا ہوگا۔ اس چھتے کو مکھیاں بڑی ہی ظرافت اور غیر معمولی تکنیک کے ساتھ تیار کرتی ہیں۔ اس کا نقشہ بہت ہی سوجھ بوجھ سے آمادہ اور اس کے زاویے بہت ہی منظم و مرتب اور مساوی تیار کیے جاتے ہیں۔ اس طرح کے گھر بہت ہی مستحکم و مضبوط ہوتے ہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ شہد کی مکھیوں کے گھر میں لگایا جانے والا میٹیریل موم ہوتا ہے۔ آیت قرآنیہ میں آگے چل کر شہد کی مکھی کی غذا کے بارے میں اشارہ ہوا ہے، اور اس بہترین غذا کو شفا قرار دیا گیا ہے۔ شہد کی مکھیاں پھولوں تک پہنچنے کے لیے اپنے راستوں میں کبھی کبھی علامت بناتی ہوئی جاتی ہیں اور راستے میں مختلف طرح کی خوشبوؤں کو بکھیرتی ہوئی اپنے راستے کو اس طرح معین کرتی ہیں تاکہ اس کی کوئی دوسری ساتھی راستے سے بھٹک نہ سکے۔ شہد کی مکھیاں پھولوں سے نچوڑے گئے عرق کو اپنے بدن کے ایک حصے میں محفوظ رکھتی ہیں اور اس میں کے جسے مواد شیمیائی کا ایک چھوٹا کارخانہ کہتے ہیں، پھولوں کا عرق مختلف حالات سے گزرتے ہوئے شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے اور شہد کی مکھیاں اس شہد کو دوبارہ اپنے بدن سے باہر نکال دیتی ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ مکھیاں جس قسم کے پھولوں یا پھلوں سے عرق حاصل کرتی ہیں اسی رنگ کا شہد وجود میں آتا ہے۔
سامعین، ہم نے ان مختصر سی عبارت میں شہد کی مکھیوں کی پر اسرار زندگی کے بارے میں بیان کیا ہے، لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہد کی مکھیوں نے ان تمام حیرت انگیز امور اور منظم و مرتب نظام کو کس سے سیکھا ہے؟ اگر ہم ان امور کا بغور مطالعہ کریں اور اس کے بارے میں مزید غور و فکر سے کام لیں تو یقیناً بہت ہی لطیف، حیرت انگیز اور انسانوں کے لیے نہایت ہی مفید پائیں گے۔ شہد کی مکھیوں کے مقابلے میں، کہ جو انسانوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، ہم ایک کیڑے یعنی ٹڈی کی خلقت کے بارے میں بھی غور کریں۔ ٹڈی ایک بہت ہی معمولی، کمزور اور انگلی کے برابر کا کیڑا ہے، لیکن جب سب کے سب ایک ساتھ مل کر ہوا میں پرواز کرتی ہیں تو لگتا ہے کہ زمین پر سیلاب جاری ہو گیا ہے۔ یہ ٹڈیاں پہاڑ، صحرا و بیابان اور شہر و دیہات سب کو اپنے اندر اس طرح چھپا دیتی ہیں کہ ان پر سورج کی عظیم روشنی بھی نہیں پہنچ پاتی۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی یہ چاہے کہ اس عظیم لشکر کو مرتب و منظم کرے، انہیں ایک جگہ اکٹھا کرے، تو برسوں لگ جائیں گے۔ تو کیا خداوند عالم کی قدرت کاملہ کے علاوہ کوئی شخص اس کام کو انجام دینے پر قدرت رکھتا ہے؟ یہی ٹڈیاں کے جو عام طور پر کسی کو بھی پریشان کیے بغیر کھیتوں، باغوں، دروں اور پہاڑوں کے سوراخوں میں بڑے ہی سکون سے زندگی بسر کرتی ہیں، سب سے پہلی نظر میں تو یہ بہت ہی کمزور و ناتواں حیوان شمار ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی یہی ضعیف و ناتوان وجود کسانوں کو پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں، اور وہ موقع اس وقت پیش آتا ہے جب یہ ٹڈیاں اچانک باغوں اور وسیع و عریض لہلہاتے ہوئے کھیتوں پر براجمان ہو جاتی ہیں اور بہت ہی کم وقت میں پودوں کی شاخوں، پتوں اور اس کی بالیوں کو کھا جاتی ہیں اور تمام درختوں یا پودوں کو ہر طرح کی بالیوں اور پھلوں سے خالی کر کے صحرا و بیابان میں تبدیل کر دیتی ہیں۔
کیڑے مکوڑوں میں سے ایک اور نہایت ہی معمولی مخلوق چیونٹی ہے، جس کے بارے میں تحقیق کرنے سے انسانوں کے لیے خالق کائنات کی عظمت و معرفت کے حصول کے عظیم در واہ ہو جاتے ہیں۔ خالق کائنات کی یہ نہایت ہی مختصر بدن والی معمولی اور نازک مخلوق واقعاً اس قدر چھوٹی ہے کہ اگر غور سے نہ دیکھا جائے تو نظر بھی نہ آئے۔ ممکن ہے ہم اس کے بارے میں غور و تدبر نہ کریں بلکہ خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ آخر کس طرح یہ زمین پر راستہ چلتی ہے، کس طرح سے اپنی ضرورت بھر غذا کو تلاش کرتی ہے، دانوں کو اپنے بل میں جمع کرتی ہے۔ چیونٹی گرمی کے موسم میں ہی جاڑے کے موسم کے لیے دانہ ذخیرہ کرتی ہے، تو کیا یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ سوائے خداوند حکیم و دانا کے کون ہے جس نے اس نہایت ہی معمولی اور ضعیف و ناتواں مخلوق کو اس قدر ہوشیاری و ذہانت عطا فرمائی ہے کہ اپنی زندگی کے طور طریقے سے بخوبی واقف ہے اور غذا کے طور پر جو کچھ اس کے مناسب ہوتا ہے وہ تمام نعمتوں کے درمیان سے اسے چن چن کر کھاتی ہے اور اپنے کھانے والی چیزوں کو دور و دراز یا قریب سے اکٹھا کر کے اپنی بلوں میں لا کر رکھ دیتی ہے اور صرف انہی دانوں کو منتخب کر کے لاتی ہے جو اس کے بل میں رہ سکے اور اس کے تمام ساتھیوں کی آمد و رفت میں کوئی مشکل و پریشانی پیش نہ آئے۔ اب یہاں یہ سوال پیش آتا ہے کہ آخر چیونٹی کو کس نے یہ تعلیم دی ہے کہ دانوں کو لے جا کر مخصوص مقام پر رکھے تاکہ وہ خراب و برباد نہ ہو۔ کتنی لطیف بات ہے کہ چیونٹی اپنی مختصر و معمولی وجود کے باوجود تمام اعضاء و جوارے رکھتی ہے اور جو کچھ بڑے جانوروں جیسے ہاتھی اور گینڈے کو دیا گیا ہے وہ چیزیں چیٹی کو بھی اس کے بدن اور ضرورت کے مطابق دیا گیا ہے۔ بے شک اس چھوٹی سی مخلوق کی خلقت میں جو ظرافت اور دقت نظر سے کام لیا گیا ہے وہ بڑی بڑی مخلوقات کی خلقت سے زیادہ حیرت انگیز ہے۔ اب آپ غور کریں کہ چیٹی کے نہایت ہی معمولی سے سر میں آنکھ، کان، زبان اور اینٹینے کی طرح دو شاخک بھی موجود ہے۔ چیٹی ان شاخک کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ پیدا کرتی ہے۔ اس کے پیٹ میں معدہ اور اتری جیسی چیزیں بھی موجود ہیں اور نہایت ہی باریک و ظریف اور معمولی ہڈیاں دونوں طرف سے اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے اعصاب اور اعضائے بدن اس کی جسامت اور ضرورت کے مطابق ہیں، اور اس کے چھوٹے سے سر میں معمولی سا دماغ بھی موجود ہے جو اس کی پیچیدہ زندگی کی رہنمائی کرتا ہے، اور اس کے پیروں میں ہڈیوں کے مختلف جوڑ بھی ہیں، اور اس کا ہر جوڑ بڑے بڑے جانوروں کی طرح اپنے مخصوص کام انجام دیتے ہیں۔
سامعین، عظیم اور توانا پروردگار نے چیونٹی کے لطیف و ظریف جسم کو نہایت ہی نازک ہاتھ اور پیر پر کے جو اپنے کاندھوں پر اپنے وزن سے کئی گنا زیادہ بوجھ اٹھاتی ہے استوار کیا ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ اپنے بوجھ کے ساتھ کبھی دیوار پر چڑھ جاتی ہے تو کبھی چھت سے چپک کر اپنا راستہ طے کرتی ہے۔ اگر انسان اپنے ذہن و افکار کو بروئی کار لائے اور خوب غور و فکر کرے اور اس کے بعد دوبارہ چیونٹی کی زندگی پر نظر دوڑائے تو اس کے سامنے تمام دلیلیں بے بانگ دہل کہتی ہوئی نظر آئیں گی کہ اس چیونٹی کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے جس نے بڑے بڑے جانوروں اور بڑے بڑے درختوں کو پیدا کیا ہے، کیونکہ ہر مخلوق کے بدن کے اجزاء مستحکم ہیں اور ہر جاندار مخلوق میں مختلف و پیچیدہ اعضاء موجود ہیں۔ اگر ہم دقیق طریقے سے غور کریں تو مشاہدہ کریں گے کہ تمام مخلوقات کے اجسام نہایت ہی پیچیدہ اور منطقی ہیں، اور دونوں پر منظم و مرتب قوانین حاکم ہیں، اور پیدائش کے وقت سے لے کر عمر کے آخری لمحات تک خداوند عالم کی ہدایت و رہنمائی کے جلوے واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ پس وہ خدا عظیم و برتر ہے کہ جس نے کائنات کو خلق کیا اور تمام جانداروں کو زندگی جیسی عظیم نعمت سے سرفراز کیا اور ان کی ضرورتوں کو بہترین انداز سے پورا ہونے کے لیے وسائل فراہم کیا۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین آئینۂ صحافت پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین پروگرام میں ہم حسب معمول کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی بعض اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ خراسان، ایران کی ترقی پر قاتلانہ حملہ۔ روزنامہ جام جم، امریکہ افغانستان سے فوجی انخلا نہیں کرے گا، ماہر سیاسیات ملا صحیح۔ اور نیویارک ٹائمز، ایران کے نیوکلیئر سائنسداں مدتوں سے موساد کی ہٹ لسٹ میں تھے۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ کیہان، آنکھ کے بدلے آنکھ، سہونی جواب کا انتظار کریں۔ اخبار اس بارے میں لکھتا ہے کہ جمعے کے روز شام 2 بجے تہران کے شمال مشرق میں واقع دماوند شہر کے آبسرد ضلع میں دھماکے کی آواز سنائی دی اور اس کے بعد گولیوں کی بوچھار۔ ایران کے معتبر سائنسداں محسن فخری زادے کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ پہلے ایک پک اپ میں دھماکہ کر کے ان کا راستہ روکا گیا، پھر گولیاں برسائی گئیں۔ محسن فخری زادے دہشت گردوں کی چار گولیوں کی زد میں آئے۔ انہیں ہیلی کاپٹر سے ہسپتال منتقل کیا گیا، لیکن زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔ صہیونی ذرائع ابلاغ کے دعوے کے مطابق ایک بار اس سے پہلے بھی انہیں نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی، جو ناکام رہی۔ صہیونی اخبار یروشلم پوسٹ کے مطابق پہلی بار سن 2003 میں ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کے معائنہ کار ان کا نام منظر عام پر لائے تھے، جو ایک غیر قانونی حرکت ہے۔ روزنامہ القدس العربی، ٹرمپ نے ایرانی جوہری سائنسداں کے قتل پر اسرائیلی صحافی کے پیغام کو ری ٹویٹ کیا۔ اخبار نے اس بارے میں لکھا ہے کہ ٹرمپ نے جمعے کی شام کو صہیونی جرنلسٹ یو سی میلمان کے ایک ٹویٹ کو پھر سے شائع کیا ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ محسن فخری زادے برسوں سے موساد جاسوسی ادارے کی ہٹ لسٹ میں تھے۔ امریکی صدر نے کمنٹ کیے بغیر امریکی اخبار نیویارک ٹائمز کا وہ مضمون شیئر کیا ہے جس میں اس قتل میں اسرائیل کے ملوث ہونے کی بات کی گئی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے بھی اپنے ٹویٹ میں زور دیا ہے کہ صہیونی حکومت کے ملوث ہونے کے واضح اور اہم ثبوت موجود ہیں، اور اس قسم کے خارج جارحانہ اقدامات پر خاموشی کو لے کر بین الاقوامی اداروں بالخصوص یورپ کے دوہرے معیارات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ سیاست، کسان مخالف قوانین ختم کریں گے، سونیا راہل۔ روزنامہ دی ہندو، بی جے پی نے شہریت کو بے اخلاقی میں تبدیل کر دیا ہے، ادھو ٹھاکرے۔ اور روزنامہ پاکستان، نواز شریف کا ویڈیو لنک کے ذریعے والدہ کی نماز جنازہ میں شرکت کا امکان۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ انقلاب، پانی کی بوچھار، لاٹھی چارج، رکاوٹوں کے خلاف کسان ثابت قدم۔ روزنامہ انقلاب اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک اپنے شباب پر ہے، کسان کسی بھی صورت اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے نہ صرف ہر رکاوٹ کو پار کرنا شروع کر دیا ہے، بلکہ اپنی آمد کے احساس سے ہی دہلی کے اقتدار کے گلیاروں کو دہلا رہے ہیں۔ وہ نہ شدید ٹھنڈ کی پرواہ کر رہے ہیں اور نہ اس ٹھنڈ میں ان پر ماری جانے والی پانی کی بوچھار کی فکر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ہائی ویز پر لگائی جانے والی رکاوٹوں کو بھی پار کر رہے ہیں۔ اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت کو ناکوں چنے چبانے پر مجبور کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے دہلی کے کچھ اسٹیڈیموں کو عارضی جیل کے طور پر بنانے کی بات بھی سامنے آ رہی ہے، جس کی سختی سے مخالفت ہو رہی ہے۔ روزنامہ نوائے وقت، مستقبل کی جنگوں کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے خود انحصاری ضروری ہے، آرمی چیف۔ روزنامہ نوائے وقت نے اس ضمن میں لکھا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ مستقبل کی جنگوں کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے خود انحصاری، جدیدیت اور اپ گریڈیشن ضروری ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے یہ بات پاکستان آرڈیننس فیکٹری پی او ایف وا کے دورے کے موقع پر کہی۔ پی او ایف پہنچنے پر چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو پیداواری یونٹس کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں حاصل شدہ اہداف، مستقبل کے پروجیکٹس اور جدیدیت کے حوالے سے بتایا گیا۔ اس کے علاوہ آرمی چیف کو ادارے کی پیداواری صلاحیت اور کارکردگی، جبکہ مستقبل کے منصوبوں اور ان میں لائی گئی جدت پر بھی بریف کیا گیا۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ مہر نیوز، فخری زادے کی شہادت سے ہمارے سائنسدانوں کے عزم میں ذرہ برابر خلل نہیں پڑے گا، صدر حسن روحانی۔ فارس نیوز ایجنسی، شہید فخری زادے کے قتل کے ذمہ داروں سے انتقام، ایران کے ایجنڈوں میں شرح فہرست، جنرل سلامی۔ اور اسنا نیوز، وینزویلا کے وزیر خارجہ نے محسن فخری زادے کے قتل کی مذمت کی۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام درخشاں ستارے، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام انداز جہاں۔ اور انداز جہاں پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
سمن پروگرام درخشاں ستارے لے کر حاضر خدمت ہیں، میسم رضا خان کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، ہم نے سابقہ دو پروگراموں میں چوتھی صدی ہجری کی تاریخ تشیع کے ایک عظیم عالم دین شیخ ابو جعفر علی بن بابوئے المعروف شیخ صدوق کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ مسلمان فقہا اور شخصیات شیخ صدوق کو رئیس المحدثین کے لقب سے پہچانتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو احادیث اور ان کے ماخذ کی شناخت میں بہت مہارت حاصل تھی، اور انہوں نے احادیث کو یکجا کرنے اور ان کی درجہ بندی کے سلسلے میں بہت زیادہ کوشش کی۔ شیخ صدوق صرف ایک محدث ہی نہیں تھے، بلکہ ان کو مختلف علوم من جملہ فقہ، کلام اور تفسیر میں مکمل مہارت حاصل تھی۔ اگرچہ شیخ صدوق کا نام بہت ہی گراں قدر کتاب من لا یحذرہ الفقیہ کی یاد دلاتا ہے، لیکن اس عظیم شیعہ دانشمند نے تقریباً 300 کتابیں تحریر کی ہیں۔ یہ کتابیں اعتقادات، کلام اور تفسیر جیسے علوم میں لکھی گئی ہیں۔ الاعتقادات اور ابطال الغلو و تقصیر ان کی شہرہ آفاق کتابیں ہیں۔ یہ علم کلام سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان کتابوں میں اہل تشیع کے عقائد کو ثابت اور غالیوں اور مقصروں کے باطل عقائد کو مسترد کیا گیا ہے۔ دوسرے مذاہب کے علماء کے ساتھ شیخ صدوق کے تاریخی مناظروں سے اس علم میں ان کی مہارت کا پتہ چلتا ہے۔ بہت سے علماء شیخ صدوق کو علم کلام کا ایسا بہت بڑا ماہر جانتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے دور کے عصری تقاضوں کو مد نظر رکھ کر احادیث نقل کیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کمال الدین و اتمام النعمہ میں احادیث کے ذریعے مہدویت کے بارے میں کیے جانے والے شکوک و شبہات کا جواب دیا۔ اس کتاب کے دیباچے میں شیخ صدوق نے لکھا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے بارے میں شکوک و شبہات میں اضافہ ہو گیا ہے، اور میں ان شبہات کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ شیخ صدوق نے البتہ ان شبہات کا جواب احادیث کے ذریعے دیا ہے۔ بنابراین شیخ صدوق نے ان کتابوں میں، جن میں بظاہر احادیث کو نقل کیا ہے، عقائد کے اس بات کے لیے کلامی ابحاث یعنی عقلی اور نقلی استدلال بھی ذکر کیا ہے۔ انہوں نے شبہات کو مسترد کیا ہے اور اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے۔ فقہ میں بھی شیخ صدوق نے یہی اسلوب اختیار کیا ہے۔ اس عظیم عالم دین نے فقہی روش کے مد نظر اپنی کتابوں میں ایسی احادیث اکٹھا کی ہیں جن کو وہ سند اور مضمون کے اعتبار سے صحیح جانتے تھے۔ انہوں نے اپنا فتویٰ دینے کے لیے اپنے الفاظ استعمال کرنے کے بجائے خود احادیث کو ہی بیان کر دیا ہے۔ یہ طریقہ قدما کے درمیان رائج تھا۔ البتہ اس طریقے کے معنی یہ نہیں ہے کہ شیخ صدوق صرف ایک محدث تھے، بلکہ انہوں نے اجتہاد پر مبنی اپنے نظریات کو بھی بطریق احسن بیان کیا ہے۔ بنابراین کتاب من لا یحذرہ الفقیہ میں کہ جو اہل تشیع کی احادیث کی چار کتابوں یعنی کتب اربعہ میں شمار ہوتی ہے، شیخ صدوق کے فقہی فتاوی بھی موجود ہیں۔ شیخ صدوق کے فقہی مکتب کو مکتب اہل حدیث سمجھا جاتا ہے۔ البتہ اہل تشیع کے مکتب حدیث اور اہل سنت کے مکتب اہل حدیث میں بعض فرق پائے جاتے ہیں، اور ان دونوں مکاتب کا مکمل طور پر ایک دوسرے پر اطلاق نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل تشیع کے اہل حدیث اہل سنت کے اہل حدیث کے برخلاف فقہی مسائل میں اجتہاد کو ضروری جانتے ہیں۔ اس مکتب میں اجتہاد کے معنی احادیث میں بیان شدہ قواعد کلیہ اور اصولوں کے ذریعے جزوی احکام کو حاصل کرنے کے ہیں، یا اس کے معنی یہ ہیں کہ جب دو احادیث میں تعارض پایا جاتا ہو تو ایک حدیث کو دوسری حدیث پر ترجیح دی جائے۔ اسی قدر اجتہاد کی وجہ سے اہل تشیع کے فقہی مکتب سرگرمی، ملائمت اور اعتدال پیدا ہو جاتا ہے، جبکہ اہل سنت کا مکتب اہل حدیث احادیث کے ظاہر پر اکتفا کر کے ہر طرح کے اجتہاد کو مسترد کرتا ہے۔ شیخ صدوق کے بعد ان کے شاگرد شیخ مفید نے اجتہاد میں ایک نئے طریقے کی بنیاد ڈالی، جس کی وجہ سے شیعہ فقہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ شیخ صدوق کی ایک خصوصیت اسلامی مذاہب کے درمیان قربت پیدا کرنا اور باہمی غلط فہمیوں کو دور کرنے سے عبارت تھی۔ انہوں نے شیعہ عقائد کے دفاع میں انتھک کوشش کی اور اس بارے میں بہت سی کتابیں تحریر کیں اور مناظرے کیے، لیکن یہ تمام کام کشیدگی اور تکفیر سے دامن بچاتے ہوئے اور انتہائی دانشمندانہ اور محققانہ انداز میں انجام دیے کہ ان سے دوسرے کے جذبات مشتعل نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے شیعہ اساتذہ کے علاوہ سنی اساتذہ سے بھی علم حاصل کیا، اور ان کے اپنے شاگردوں میں بھی مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد موجود تھے۔ مثلا شیخ صدوق نے اپنی کتاب التوحید کے بارے میں لکھا ہے کہ معتزلہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ جبر کے قائل ہیں، لیکن میں نے یہ کتاب لکھی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور ہم اختیار، آزادی اور توحید کے قائل ہیں۔ شیخ صدوق دوسرے مذاہب کے بعض عقائد پر مدلل انداز میں تنقید کرنے کے ساتھ ساتھ ان مذاہب کا احترام کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے علماء ان کی شخصیت کو سراہتے ہیں۔ یہ خوبصورت طریقہ ہم سب کے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے۔ عظیم شیعہ عالم دین شیخ صدوق آخر کار اسلامی علوم و معارف کے تحفظ اور ان کی تشریح کے سلسلے میں عرصہ دراز تک انتھک کوشش کرنے کے بعد سن 381 میں 75 سال کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے، اور ان کو شہر رے میں سپرد خاک کیا گیا۔ اس عظیم عالم دین کی وفات کے 800 سال بعد تاریخ میں ایک درس آموز واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ ایران میں فتح علی شاہ قاجار کی حکومت کے زمانے میں سن 1238 میں شیخ صدوق کی قبر زیادہ بارشوں کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی، اور اس میں ایک سوراخ ہو گیا تھا۔ اس کی تعمیر نو کے وقت لوگوں نے دیکھا کہ ان کا جسد خاکی مکمل طور پر صحیح و سالم ہے، بالکل ایسے شخص کی طرح جو ابھی ابھی نہا کر آیا ہو۔ 20 افراد من جملہ مرزا ابو الحسن جلوہ، آیت اللہ ملا محمد رستم آبادی اور آیت اللہ مرشی نجفی کے والد گرامی الحاج سید محمود مرشی اس واقعے کے چشمدید گواہ تھے۔ فتح علی شاہ قاجار کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو وہ فوراً شہر رہ آیا، اور اس نے شیخ صدوق کا بدن مطہر صحیح و سالم دیکھ کر عالی شان مقبرہ اور اس پر ایک گنبد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی یہ پروگرام ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ و ناصر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے. اور ناظرین, ہم آج کے اس پروگرام میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کے حالیہ خطاب کے تناظر میں جامع ایٹمی پروگرام کے تعلق سے مغرب کی بد عہدی کا جائزہ لیں گے. ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, پہلے آپ وہ ملاحظہ فرمائیں اور اس کے بعد اس موضوع پر گفتگو ہوگی.
رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ایرانی عوام کے خلاف ظالمانہ پابندیوں اور اس کے بعد کے ادوار میں بھی ایک بار پھر اغیار پر اعتماد نہ کرنے کی نصیحت فرمائی ہے. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے پابندیوں کو ایک تلخ حقیقت اور ایرانی عوام کے خلاف امریکہ اور یورپی ملکوں کا گھناؤنا جرم قرار دیا. مجریہ, مقننہ اور عدلیہ کے سربراہوں نے سپریم اکنامک کونسل کے دیگر ارکان سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ایرانی عوام کے خلاف یہ گھناؤنا جرم برسوں سے انجام پا رہا ہے, لیکن پچھلے 3 برس کے دوران اس میں مزید شدت پیدا ہو گئی ہے. منگل کی صبح ہونے والی اس ملاقات میں آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے پابندیوں پر غلبہ پانے اور انہیں غیر مؤثر بنانے کے طریقہ کار کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ شروع میں سختیاں اور مشکلات ضرور پیش آئیں گی, لیکن محنت, جدت عمل اور مشکلات کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر پابندیوں پر غلبہ پایا جا سکتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جب فریق مقابل پابندیوں کو بے اثر ہوتا دیکھے گا تو بتدریج پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائے گا. رہبر انقلاب اسلامی نے واضح کیا کہ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ حالات میں بہتری باہر سے نہیں آئے گی اور بیرونی طاقتوں کے دعووں اور وعدوں پر ہرگز بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے 3 یورپی ملکوں کی تازہ ہرز سرائی کی جانب بھی اشارہ کیا اور فرمایا کہ خطے کے معاملات میں سب سے زیادہ اور بیجا مداخلت کرنے والے ممالک ایران سے کہہ رہے ہیں کہ خطے میں مداخلت نہ کرے. آپ نے فرمایا کہ برطانیہ اور فرانس تباہ کن ایٹمی میزائلوں سے لیس ہیں, جبکہ جرمنی بھی اسی راستے پر گامزن ہے, لیکن ایران سے کہا جا رہا ہے کہ وہ عام قسم کے میزائل بھی نہ بنائے. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اغیار پر اعتماد نہ کرنے کی یہ نصیحت پہلی بار نہیں کی, بلکہ وہ بار بار اپنے خطاب میں اس امر پر تاکید کرتے رہے ہیں, کیونکہ ایران اور ایرانی عوام سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی دشمنی ایران کے اسلامی جمہوری نظام اور اس نظام کی حامی اور وفادار ایرانی قوم سے اس لیے ہے کہ اس نے اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر اسلامی جمہوری نظام تشکیل دیا اور سامراجی طاقتوں کے ہاتھ ایران کے قدرتی ذخائر سے کاٹ ڈالے ہیں. یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور دیگر سامراجی طاقتیں مختلف بہانوں سے ایران کے اسلامی نظام کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتی رہی ہیں, اور ایرانی قیادت, خاص طور سے رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے متعدد خطبات میں فرمایا ہے کہ اگر ایران کا پرامن ایٹمی پروگرام نہ ہوتا تو امریکہ اور اس کے اتحادی ایران کے خلاف کوئی اور بہانہ تلاش کر لیتے, اور یہ حقیقت اس وقت دنیا پر اور بھی زیادہ نمایاں ہو گئی تھی جب مئی 2018 میں امریکی صدر ٹرمپ نے جامع ایٹمی معاہدے سے, جو درحقیقت ایک عالمی معاہدہ تھا, نکلنے کا اعلان کر دیا. اب جبکہ امریکہ میں ریپبلکن کا دور حکومت ختم ہوا چاہتا ہے تو عالمی میڈیا میں یہ باتیں پھر سے گردش کرنے لگی ہیں کہ ممکن ہے کہ امریکہ دوبارہ ایٹمی معاہدے میں شامل ہو جائے, لیکن ایران کا کہنا ہے کہ وہ اس معاہدے میں امریکہ کی واپسی پر اسی وقت راضی ہوگا جب واشنگٹن معاہدے کی تمام شکوں کی پابندی اور معاہدے میں درج ایران کے مفادات کا احترام کرے, نیز معاہدے کی خلاف ورزی نہ کرتے ہوئے اس پر پوری طرح سے عمل درآمد شروع کر دے.
ناظرین, حقیقت یہ ہے کہ جامع ایٹمی معاہدے کی بنیاد باہمی اعتماد نہیں بلکہ بے اعتمادی ہے. شاید دنیا کا یہ واحد ایسا معاہدہ ہے جس کے لیے مذاکرات بھی بے اعتمادی کی فضا میں انجام پائے, جس کی شرائط کا تعین بھی بے اعتمادی کے ساتھ کیا گیا اور جس پر دستخط بھی بے اعتمادی کی حالت میں کیے گئے ہیں. اس معاہدے کے تعلق سے ایران نے کبھی بھی نہ معاہدے کے لیے ہونے والے طویل مذاکرات کے دوران, نہ معاہدے کی شرائط طے کیے جانے کے دوران اور نہ ہی معاہدے کے بعد کسی بھی مرحلے میں ایران نے امریکہ اور یورپ پر کبھی اعتماد نہیں کیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کی باگ ڈور سنبھالنے کے 1 سال بعد معاہدے سے امریکہ کو نکال لیا, اور پھر انہوں نے سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 کی کھلی خلاف ورزی شروع کر دی جو کونسل کے سبھی 15 ارکان نے متفقہ طور پر پاس کی تھی. یورپ نے اگرچہ معاہدے سے نکلنے کا اعلان نہیں کیا, اور نہ صرف یہ کہ متعدد بار معاہدے میں باقی رہنے پر زور دیا, بلکہ معاہدے سے امریکہ کے نکل جانے کے بعد ایران کو پہنچنے والے نقصانات کی تلافی کا وعدہ بھی کیا, لیکن امریکی خودسری سے ہونے والے نقصانات کی تلافی تو دور رہی. خود یورپ نے اس معاہدے کی شقوں پر عمل نہیں کیا, جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ایران کے اندر اگر ایٹمی معاہدے کے مذاکرات شرائط کے تعین اور معاہدے پر دستخط کے بعد ایران کے ساتھ یورپ کے تئیں بھی بے اعتمادی پائی گئی ہے تو یہ بیجا نہیں تھی۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے بارہا ایرانی حکام کو یورپ پر اعتماد کرنے کی بابت خبردار کیا ہے۔ آپ نے بارہا اپنے خطبات میں صاف اور واضح لفظوں میں یورپ کی منافقت سے ہوشیار رہنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آپ نے اسی کے ساتھ پرامن ایٹمی میدان کے ساتھ ہی دفاعی، صنعت، سائنس و ٹیکنالوجی، طب اور دوا سازی، نیز اقتصاد سمیت سبھی شعبوں میں خود کفالت کے حصول اور پیش رفت و ترقی کا سلسلہ جاری رکھنے پر بھی زور دیا ہے، کیونکہ دشمن کی پابندیوں کو خود کفالت کے ذریعے ہی ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے وقتی طور پر بعض سختیاں بھی برداشت کرنی پڑیں گی، بعض مشکلات کا سامنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان سختیوں اور مشکلات کو عبور کرنے کے بعد سربلندی اور سرفرازی بھی ملے گی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے حالیہ خطاب میں بھی انہی نکات کی طرف اشارہ کیا ہے اور مغرب کے دوہرے معیاروں پر سخت تنقید بھی کی ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں ہندوستان سے حصہ لیں گے ہندوستان کے ممتاز صحافی اور تجزیہ نگار محمد احمد کاظمی صاحب، پاکستان سے آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار مبشر میر کو، اور یہاں اسلامی جمہوریہ ایران سے حصہ لیں گے ممتاز تجزیہ نگار علمدار عباس زیدی صاحب، اور ہمارے ساتھیوں نے بتایا ہے کہ زیدی صاحب سے ٹیلی فون لائن کے ذریعے رابطہ برقرار ہو گیا ہے۔ زیدی صاحب السلام علیکم۔
علیکم
جناب۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے اپنے حالیہ خطاب میں پابندیوں کو امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں کی مجرمانہ حقیقت قرار دیا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
یہ بات تو بالکل صحیح ہے، رہبر نے ہمیشہ سے اس بات کی تاکید کی تھی اور کرتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جن کے ساتھ بات چیت کی جا رہی ہے بالکل قابل اطمینان نہیں ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے پیٹ میں خنجر گھونپا ہے، اور یہ تاریخ گواہ رہی ہے ان کے متعلق کہ انہوں نے مذاکرات کے نام پر صرف اور صرف اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مذاکرات کے لیے پیش کی ہے، یہ تمام مثالیں پیش کی ہیں دنیا بھر میں، جہاں جہاں بھی مذاکرات کا نام لیتے ہیں، جہاں جہاں بھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ ان کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اس ملک کو جو ترقی کر رہا ہے وہاں پر اس کو روک دینا، وہاں پر اس کو ٹھہراؤ، اس کے سامنے اڑچنے پیدا کر دینا، رکاوٹیں پیدا کر دینا، یہ ہمیشہ سے ان کا ایک یعنی مقصد رہا ہے۔ ایران کے سلسلے میں بھی انہوں نے جو ایران علمی اعتبار سے، ایٹمی کے اعتبار سے لگاتار ترقی کر رہا تھا، جبکہ ایران کا موقف جو ہے وہ شروع سے ہی یہ صاف تھا کہ ایران کبھی بھی جو ہے وہ ایٹم بم بنانا نہیں چاہتا ہے۔ خود رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ عظمیٰ سید علی خامنہ ای صاحب کا جو ہے وہ فتویٰ بھی اس سلسلے میں تھا، انہوں نے حرام قرار دیا تھا۔ ان تمام اس کے باوجود یہ مذاکرات کے نام پر ایران کی جو قوم ہے، ایرانی قوم ہے جو لگاتار ترقی کر رہی تھی، ان تمام پابندیوں کے باوجود اس کی ان راستوں میں رکاوٹیں ڈالنا چاہتے تھے، ان میں جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے ان کو روکنا چاہتے تھے۔ رہبر نے بہرحال بار بار اس بات اس طرف متوجہ کرایا، اور آخر میں آج جو ابھی رہبر نے تازہ بیان دیا اس میں بھی رہبر نے یہ بات کہی کہ ہم جو ہے وہ مذاکرات کر کے ان کے ساتھ دیکھ چکے ہیں اور اس کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ بلکہ رہبر نے یہ کہا کہ ہمیں بیرونی طاقتوں پر بھروسہ کرنے، اعتماد کرنے کے بجائے اپنے اندرونی طاقتوں پر، اپنے جوانوں پر، اپنے جو سائنسداں ہیں ان کے اوپر زیادہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور وہی اپنی محنتوں سے، اپنے علم کے ذریعے، اپنی دانش کے ذریعے جو ہے وہ ملک کو ترقی دے سکتے ہیں اور ان تمام پابندیوں کو خنسا بھی کر سکتے ہیں۔ اور جب یہ تمام پابندیاں جو ہیں وہ خنسا ہو جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی، تو جو پابندی لگانے والے ہیں، ممالک ہیں، جو پابندی لگانے والی طاقتیں ہیں، وہ خود بخود جو ہے اپنی پابندیوں کو جب بکھرتا دیکھیں گی، اس کا کوئی اثر جب دیکھیں گے، یعنی بے اثر ہو گئی ہیں وہ پابندیاں، تو اپنے آپ وہ یا پابندیاں ہٹا لیں گے یا پھر وہ راستے سے ہٹ جائیں گے۔ بہرحال رہبر انقلاب اسلامی کا ہمیشہ سے اس سلسلے میں یہی موقف رہا ہے، رہبر نے بار بار تاکید کی ہے، لیکن کچھ وجوہات ہوتی ہیں، ایسی باتیں تھیں، ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر یہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ جسے ایک اردو زبان میں کہتے ہیں حجت تمام کرنا. تو انہوں نے حجت تمام کرنے کے لیے اس بات کی اجازت دی اور بات چیت ہوئی اور پوری دنیا نے دیکھا کہ ایران آخر تک آج تک ایران جو ہے وہ اپنے وعدوں پر قائم ہے. ایران نے ہر طرح کا جو بھی وعدہ کیا اس معاہدے میں ایران نے پورا کیا اور اس کے اوپر باقی ابھی تک باقی ہے. لیکن جو دوسرے ممالک تھے جو ایران کے علاوہ, انہوں نے خاص کر جو مغربی ممالک یا امریکہ, تو بہرحال غیر قانون طریقے سے پہلے ہی ٹرمپ کے آتے ہی انہوں نے نکل گیا, اور جو دوسرے مغربی ممالک جو خاص کر جو تھے اس میں شامل, انہوں نے جو ہے صرف وعدوں پر وعدے وہ دیتے گئے, تاریخ پہ تاریخ دیتے گئے, الگ الگ طرح کی باتیں کرتے گئے, لیکن کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جو وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ امریکہ کا ان کے اوپر دباؤ تھا, یا یہ کہیے کہ امریکہ کے ساتھ مل کر وہ اس طرح کی سازشیں کر رہے تھے کہ ایران کو جو تعلیمی اس میدان میں ہے اس کو وہاں پر روکا جا سکے.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. مبشر میر صاحب سے اسکائپ کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے, ان کا شمار پاکستان کے سینئر اور ممتاز تجزیہ نگاروں میں ہوتا ہے. میر صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
جناب, جامع ایٹمی معاہدے کے بعد سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر ایک قرارداد پاس کی جس کو قرارداد 22-31 کہا جاتا ہے. اس قرارداد کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قرارداد سلامتی کونسل کے سبھی 15 اراکین کے ووٹوں سے متفقہ طور پر پاس کی گئی, جس میں خود امریکہ اور یورپی ممالک بھی شامل رہے. اس کے بعد امریکہ نے ایٹمی معاہدے سے نکلنے کے بعد اس قرارداد کی خلاف ورزی کی, اور اس قرارداد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس نے پابندیوں کا اعلان کیا. صورتحال یہ ہے کہ کورونا کے پھیلاؤ کی صورت میں بھی, حالت میں بھی, اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف نہ صرف یہ کہ پابندیوں میں کوئی نرمی نہیں کی گئی بلکہ سختی کی گئی, اور یورپ نے اگر امریکی پابندیوں کی زبانی مخالفت کی ہے لیکن اس کا عمل یہ بتاتا ہے کہ امریکی پابندیوں کو سختر کرنے میں یورپ کی معاونت پوری طرح سے شامل رہی ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
بہت شکریہ, بہت ہی امپورٹنٹ یہ کوسچن ہے آپ کا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو دنیا میں جو سیاست ہوتی ہے, جو ایک گلوبل پولیٹکس ہے, اس میں امریکہ کا جو اثر رسوخ ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا, اور اسپیشلی جس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ کس طرح وہ ایک ہو کے کئی ایشوز کے اوپر, خاص طور پر جو ایشیا کے حوالے سے بہت سے ایشوز ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے, خواہ وہ ایران کے ساتھ تعلقات ہوں, پاکستان کے ساتھ ہوں, افغانستان کا ایشو ہو, چائنا کے ساتھ تعلقات ہوں, اس پہ وہ سب جو ہیں وہ کسی نہ کسی انداز سے ایک ہو جاتے ہیں. اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیٹو ہے اس میں کس طرح یورپین کنٹریز کی جو ہے وہ انوالومنٹ ہے, سارے اس میں اتحادی ہیں. لہٰذا اس چیز پہ حیرانگی کی کوئی بات تو مجھے نہیں نظر آتی کہ اگر کوئی ملک جو ہے وہ بظاہر جو ہے وہ تو لگتا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ نہیں ہے لیکن عملاً جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی ہمیں نظر آتا ہے.
جی جی.
اس کی بہت بڑا اگزامپل جو ہے وہ یورپین یونین بھی ہے, یو کے بھی ہے, اور جب امریکہ چاہتا ہے کہ وہ یورپین یونین سے ہٹ کے بھی کوئی اپنا صورتحال پیدا کرنا چاہے تو وہ بھی کر لیتا ہے. اس کی ایک اگزامپل جو ہے وہ بریگزٹ بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایران کا جو پوائنٹ آف ویو تھا, خاص طور پر نیوکلیئر ایگریمنٹ کے حوالے سے, وہ بالکل جو ہے وہ اس طرح اس کو تسلیم کیا گیا دنیا کے کئی اور ممالک نے اور اس کو سپورٹ کیا. اور لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ جو موجودہ پریزیڈنٹ منتخب ہو گئے ہیں جو بائیڈن, انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم اسی ایگریمنٹ کو جو ہے وہ آنر کر لیں گے. یورپین یونین کے جو آپ نے سوال اٹھایا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں جو دنیا جو افغانستان کے اندر انہوں نے لڑائی لڑی ہے نیٹو میں, وہ کتنے لوگ اتحادی تھے, اور اس میں یورپین یونین کا ایک اہم ترین ملک جو ہے وہ اٹلی ہے, جس کے پاس نیٹو کے اٹامک ویپنز ہیں. لہذا آپ اس چیز سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر جو ہے وہ ایک کسی لیول کے اوپر اتنی آپس کے اندر ہم آہنگی جو ہے وہ موجود ہے. اب یہ ہے کہ ایک بڑی اہم چیز ہے جو ہم نے محسوس کی ہے اور کئی سالوں سے ہم اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ جو ایشیا کے اندر لیڈرشپ کا جو فقدان ہے وہ دن بدن بڑھتا ہوا ہی نظر آتا ہے. ایشیا کے جتنے ڈسپیوٹ ہوں یا ایشوز ہوں مختلف کنٹریوں کے درمیان, اس کو کیا ضروری ہے کہ ویسٹرن لیڈرشپ ہی اس کو حل کرے گی؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایشین لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے معاملات کے اندر اس حد تک بہتر ہو جائے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے؟ جب جو بھی کوئی ڈسپیوٹ ہے, ٹھیک ہے کہ یو این او کا ایک ادارہ ایسا یقیناً موجود ہے, جو دنیا کے تمام مسائل جو ہے ان کو حل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. لیکن کئی حوالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ویسٹرن کنٹریز کی جو لابی ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہمیں نظر آتی ہے. تو لہٰذا یہ تو ہمیں ایشین کنٹریز کو اپنے تئیں دیکھنے کی ضرورت یقیناً زیادہ کی آئندہ آنے والے سالوں میں کہ ان کی ایشین لیڈرشپ جو ہے آخر وہ دنیا میں ایسا مقام کیوں نہیں بنا پاتی کہ جس کی بنیاد کے اوپر وہ اپنے فیصلے جو ہیں وہ خود کریں اور ویسٹرن کنٹریز کی جو لیڈرشپ ہے وہ ان کے اوپر اپنے فیصلے مسلط نہ کرے. لہٰذا میرا خیال ہے کہ یہ ایشین کنٹریز کو اپنے طور پر بھی ان چیزوں کے اوپر کوئی ایک مشترکہ موقف ایک مشترکہ لائے عمل بنانے کی مستقبل قریب میں ضرورت ہے. جو باقی ادروائز بلاکس جو ہیں جو ہمیں دنیا میں بنتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کسی وقت وہ بڑے مضبوط نظر آتے ہیں لیکن کسی وقت ہمیں وہ بہت ہی کمزور بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. سم ہاؤ جیسے ہی ایران کے نیوکلیئر ایگریمنٹ کا ایشو ہے اس پہ ہمیں ایک دم نظر آتا ہے کہ بہت سی ایشین کنٹریز ہی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں جبکہ ان کو اس وقت جو ہے جرات مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حق اور سچ کا ساتھ یقیناً دینا چاہیے.
بہت بہت شکریہ. اور ناظرین ہندوستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار محمد احمد کاظمی صاحب سے بھی ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے. کاظمی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کاظمی صاحب یورپ اور امریکہ کے تئیں اسلامی جمہوریہ ایران میں ظاہر ہے کہ بے اعتمادی پائی جاتی ہے اور جو معاہدہ ہوا تھا اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ معاہدہ اس معاہدے کی بنیاد باہمی اعتماد نہیں بلکہ بے اعتمادی رہی ہے. امریکہ تو کھلا دشمن ہے. امریکہ اس معاہدے سے بھی نکل گیا اور اس نے اس معاہدے نہ صرف معاہدے کی خلاف ورزی کی بلکہ سلامتی کونسل کی متفقہ قرارداد کی بھی خلاف ورزی کی. یورپ جو آج بھی اس معاہدے میں باقی ہے یورپ نے وعدہ کیا تھا کہ امریکہ کے نکل جانے کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران کو جو نقصان پہنچے گا یا پہنچ رہا ہے اس کی تلافی کی جائے گی. یورپ کی جانب سے اس کی تلافی کے لیے کوئی اقدام آپ کو نظر آتا ہے؟
جی قطعی نہیں. وہ بالکل ایسا جھوٹ فریب کا سلسلہ مسلسل رہا کہ صرف باتیں کی گئیں کام تو کچھ نہیں کیا گیا اور کبھی کھل کر کے امریکہ کے خلاف اس طرح سے بھی متحد نظر نہیں آئے کہ وہ اونچی آواز سے اپنی بات کہتے. ہاں ایران کے ذمہ داران سے ملاقاتوں میں وہ یہ بات کہتے رہے لیکن جو بات رہبر معظم نے شروع میں ہی کہی تھی وہ بہت ہی بامانی تھی اور جس میں کہا گیا تھا کہ ان پر کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اور امریکہ کے ہٹنے کے بعد بھی رہبر معظم نے خود یورپی ملکوں کے لیے بھی یہ بات کہی تھی تو ان سے کسی خیر کی امید نظر نہیں آتی. لیکن چونکہ جغرافیائی طور پر ایران سے یورپ نزدیک ہے وہ اپنے تجارت کو بھی جاری رکھنا چاہتا ہے اپنے فائدے بھی اٹھانا چاہتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ایگریمنٹ ہوا اور پابندیاں ختم ہونے کی بات ہونے لگی تو اس دوران یورپ کے مختلف ممالک کے کاروباری لوگ تہران پہنچنے شروع ہو گئے لیکن سیاسی طور پر وہاں کی حکومتوں نے اتنا کھل کر کے کبھی وہ کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا. خاص طور پر جو پیسے کی ادائیگی کے لیے نظام بنانا تھا تیل کی ایکسپورٹ کا وہ ادھورا رہا اس سے ایران کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ پایا. تو یہ بے اعتمادی تو یورپ اور ایران کے بیچ میں بھی ہے لیکن ایران نے ڈپلومیٹک طریقے سے ڈپلومیسی کو جاری رکھتے ہوئے جب تک وہ ساتھ بولتے رہے تو ایران بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایران کے جو ذمہ داران ہیں وہ یورپ پر کوئی بھروسہ کر پاتے.
بہت بہت شکریہ جناب. پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ. Thank you.
ہے۔